الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ سات کی آیات ہیں اور سورہ سات کی آیت نمبر 45 سے آج کا درس شروع ہے. اللہ رب العزت نے اس میں کچھ آیات کے اندر تو ابتدائی آیات کے اندر تو ذکر فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اہل جنت کا, اس کے بعد کی آیات کا ذکر فرمایا اہل دوزخ کا, اور اس کے بعد جو سردار تھے ان کا اور جو ان کے دوزخ میں جانے والے جو پیروکار تھے ان کا ذکر فرمایا. یہ آج کا جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 64 تک, اس میں ان مضامین کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلُو الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ, کہ آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو, اُلُو الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ, یہ جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھوں اور نگاہوں والے تھے. اولو الایدی, ایدی ید کی جمع ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں ہاتھوں والے, اولو کے معنی آتے ہیں والے. اولو الایدی ہاتھوں والے تھے, بل ابصار نگاہوں والے تھے. مطلب یہ ہے کہ اپنی فکری زندگی میں, اپنی عملی زندگی میں یہ توانائیاں اللہ تعالی کی اطاعت میں صرف کرتے تھے. انسان کی سوچ ہوتی ہے نا, اس سوچ کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے بھی توانائیاں وہ لگاتے تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے, اور اسی طریقے سے جو اپنی عملی توانائیاں ہیں, اسی طریقے سے جو اپنی عملی توانائیاں ہیں، کام ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سب کرتے تھے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ در حقیقت انسانی اعضاء کا اصل مصرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ ہو. انسانی، دیکھو یہ انبیاء اکرام ہیں، انبیاء اکرام ہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اعضاء انسانی کا اصل مصرف یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی میں خرچ ہوں، اور جو اعضاء اس میں خرچ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ ہوں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر. انا اخلصناہم، فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کر دیا. ان انبیاء کرام کو ہم نے ایک خاص چیز کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ آخرت کی یاد. وہ خاص چیز کیا ہے؟ آخرت کی یاد. چنانچہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ ایک ایسی صفت، سب سے زیادہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، جو مکمل ہے، کامل ہے. اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑھایا کہ اہل غفلت جب غفلت کرتے ہیں اور وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچیں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کی یاد سے غافل نہیں تھے، تو ہم اور آپ کیسی آخرت کی یاد سے غافل ہو سکتے ہیں؟ مسلمان کا اصل کام بھی تو یہی ہے نا کہ اس کے ذہن میں ہر وقت کھیل بھی رہا ہو، ہنس بھی رہا ہو، تفریح بھی کر رہا ہو، دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہو، لیکن اگر اس کا دل و دماغ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہے، اس کا ذہن میں یہ بات ہے کہ ہاں نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہو، اگر گناہ ہو جائے تو میں فوراً اللہ تعالیٰ سے کیا کر لوں؟ معافی مانگ لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیش نظر اللہ کی یاد ہے. دیکھیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ولی اللہ، ولی اللہ بھائی اللہ کے ولی ہیں، نبی 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 تو کسی نے نہیں آنا، نبی تو سارے دنیا سے جا چکے، نیا نبی تو قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت ختم ہو چکی ہر قسم کی، اب تو بعد میں اولیاء کرام ہیں، اقطاب ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ کہ ہر وقت گردن جھکا کے انسان بس اللہ کی یاد میں لگا رہے، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، وہ دنیا کے سارے کام دھندے کرتا ہے، گھر بار میں بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ وہ وقت بھی لگاتا ہے عام انسانوں کی طرح. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کیسے رسول ہوئے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہوئے تو وہ پتہ نہیں کیا ہوں گے. تو جب اللہ کے نبی ہماری طرح اور آپ کی طرح رہتے تھے تو اولیاء اکرام بھی اسی طرح رہتے، لیکن فرق ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں اللہ کی یاد رہتی ہے، ذہن متوجہ رہتا ہے اللہ کے احکامات کی طرف. کیا مطلب؟ کہ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز کا وقت ہوگا نماز میں چلے جائیں گے، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اگر ہو جائے گا فوراً معافی مانگ لیں گے. یہ ہے اللہ کی یاد کا مطلب. ہم اللہ کی یاد کا مطلب سمجھتے دنیا سے منہ موڑ کر اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائیں، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ قطعاً یہ اللہ کی یاد کا مطلب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون نیک ہوگا؟ وہ تو نبی ہے نا, ان کا برابر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, صحابی بھی نبی کے برابر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ دو صحابہ اکرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے. اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو اور یہ پوچھا کہ رات کے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا ہوتے تھے. بھائی مطلب کہ کیا عبادت, کیا ذکر, کیا وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس پوری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو کہ بھائی وہ اس طرح آتے تھے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے, بیوی بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے تھے, پھر رات کا وقت ہوتا تھا وہ رات کو سوتے بھی تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, آرام بھی فرماتے تھے, ساری بات انہوں نے بیان کی. روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ کأنہم تقالوہا, انہوں نے سمجھا کہ تو بہت تھوڑی سی عبادت ہے, بس سو بھی گئے ہے نا جی, اور جناب آرام بھی کر لیا, کچھ نماز بھی پڑھ لی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت تھوڑی سی عبادت ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کو زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے, ان کو کیا ضرورت ہے عبادت کی زیادہ. تو انہوں نے اتنا کیا لیکن ہم تو نبی نہیں ہیں نا, ہم تو اس سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو پوری رات وہ لگے رہے عبادتوں کے اندر, گھر جا کے عبادت تھی عبادت عبادت عبادت, پوری رات جو شروع ہوئی صبح تک اسی میں لگے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ سوچ رہے, آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سے, میں سوتا بھی ہوں رات کو, میں جاگتا بھی ہوں عبادت کرنے کے لیے, میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا, نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں, درمیان میں رکھ لیے چھوڑ لیے رکھ لیے چھوڑ لیے. ان کو یہ تعلیم دی کہ عبادت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کرتے رہو, عبادت کے تو بہت سارے طریقے ہیں. اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا یہ بھی تو عبادت ہے, یہ کس نے کہا کہ دنیا داری ہے, وہ آپ کے ماتحت ہیں, بچے آپ کی توجہ کے محتاج ہیں, بچے آپ کے پیار کے محتاج ہیں, بچے آپ کی تربیت کے محتاج ہیں, بچے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی تو عبادت ہے. آپ بیوی کے ساتھ رہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, وہ بھی عبادت ہے. آپ کھانا کھائیں, کھانا کھا کر اگر سوئیں وہ بھی عبادت ہے, اٹھیں وہ بھی عبادت ہے. ایک عورت آئی, اس نے آ کر کہا اپنے شوہر کے بارے میں کہ یا رسول اللہ میرا شوہر بہت اچھا آدمی اور وہ اتنا نیک ہے اتنا نیک ہے, پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے, وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے, رات کو آئے گا بس گھر میں آئے گا اور عبادت کرتے کرتے فجر ہو جائے گی, بڑا شریف انسان. حضرت عمر فاروق سمجھ گئے, قریب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, فرمانے لگے یا رسول اللہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے, یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے, تعریف نہیں کر رہی, بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ سارا وقت عبادت میں لگا رہتا ہے, بیوی بچوں کی طرف سے توجہ ہی نہیں کرتا, حالانکہ وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے, وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ان کا فرمان ہے. آپ نے پھر ان کو سمجھایا, ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاد الہی کا مطلب ہے تو نماز روزہ حج زکات میں لگ جاؤ, اپنے بیوی کو ٹائم دینا, اپنے بچوں کو ٹائم دینا, اپنے بچوں کی تربیت کرنا, اپنے بچوں سے ہنسنا بھولنا, اپنے بچوں کو تفریح کروانا, وہ سمجھتے ہیں سارا دنیا داری کا کام ہو رہا ہے, بھائی بچے خوش ہوں گے, آپ کی بیوی خوش ہوگی, آپ کے بہن بھائی خوش ہوں گے, آپ کے گھر والے خوش ہوں گے, یہ بھی تو کوئی کم عبادت نہیں ہے نا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو افضل ترین عبادات میں شمار فرمایا کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دلوں کو خوش کرو، جائز حدود میں رہ کے، ناجائز حدود میں رہ کے نہیں، مومن کے دل کو خوش کرو، یہ افضل ترین عبادات میں سے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول فرما سکتے، اجابت الدعوہ. کوئی بلاتا تھا گھر تشریف لے جاتے، کوئی آپ کو بلاتا ہے آپ اس کے گھر میں جائیں، کہنے کو تو آپ نے دنیا داری کی، بھئی کسی نے آپ کو دعوت دیا آپ اس کے گھر چلے گئے، آپ نے کھانا پی کھایا آرام سے ہنسے بولے باتیں کرے کر کے آ گئے، کہنے کو تو دنیا داری کی ہے نا بھائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے. آپ کو کسی بھائی نے شادی میں بلایا، تقریب میں بلایا، آپ ہم اور آپ یہی سمجھ کے جاتے ہیں کہ ہم دنیا داری کرنے جا رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے بلا لیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بھائی کی دعوت کو قبول کرو، اس کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، خدا نخواستہ کوئی غم اور تکلیف اس کے گھر میں آئی ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ. کہنے کو تو یہ نماز نہیں ہے، کہنے کو تو یہ روزہ نہیں ہے، کہنے کو تو ذکر و اذکار نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس کو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو تین انبیاء کرام کا نام لیا، اور تقریباً سارے انبیاء کرام ایسے ہی تھے کہ ہم وقت یاد الہی میں رہتے تھے. یاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات کی جتنی قسمیں ہیں کسی نہ کسی چیز میں وہ لگے رہتے تھے. اگر وہ ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں تو وہ بھی دین کے خاطر ہی ہنس بول رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان لنفس کا علیک حقا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے ہنس بول رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو کسی وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں. اسی لیے ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر وقت انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کی یاد میں ہوں، دنیا کا جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، کوئی گناہ ہو جائے معافی مانگ، نماز پڑھنی ہے، کسی کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ بیماری آ گئی ہے اس کے گھر میں اس کو دیکھنے چلے گئے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یاد ہی رہے کچھ نہیں. آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات بچوں کو کام کی بتا دی درمیان میں ہنسنے بولنے کے دوران، تربیت کے دوران کوئی بات بچوں کو سمجھا دی، سب کیا ہے، سب یاد الہی کی قسمیں. اللہ تعالی تک پہنچنے کے طریقے علماء اکرام نے لکھا بعدد انفس الخلائق، اتنے ہیں جتنی انسان کی سانسیں. یہ چند ایک طریقے ہم نے جو اپنی طرف سے بنا لیے وہ نہیں ہیں، وہ ہیں چند ایک طریقے ضرور ہیں جو معروف ہیں، لیکن جتنی انسان کی سانس ہے، زندگی میں جتنی انسان نے سانسیں لی اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم وقت اللہ کی یاد لگے رہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّا اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو چن لیا ایک خاص گھر کی یاد سے، ہم نے ان کو چن لیا ایک خاص بات کے ساتھ، مخصوص کر دیا، اور وہ اللہ کی یاد ہے. میں نے جیسا عرض کیا اللہ کی یاد سے مراد صرف ذکر اللہ نہیں ہے، صرف نمازیں نہیں ہیں، صرف روزے نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ تعلقات، معاملات، تجارت، سب اللہ کی، اللہ کے ساتھ خاص. تجارت کو ہمارا ملازمت ہو یا تجارت، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا داری، کہتے بھی یہی ہے دنیا داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض کے بعد عبادت ہے، فرض ہے. طلب کسب الحلال فریضہ، رزق حلال کا کمانا فرض ہے دیگر فرائض کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکات کے بعد. اب ایک آدمی کہتا ہے میں دنیا داری کرتا ہوں، تو دنیا داری ہے کہاں؟ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی انسان کے اوپر یہ وقت آئے کہ وہ کمانے کے قابل نہ ہو یا کما نہ سکتا ہو، تو نعوذ باللہ وہ انسان کیا کرے گا؟ سوچو ذرا، خدا نہ خاصہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. المان والعفیظ, اللہ پناہ میں رکھے, اللہ پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ رزق حلال وسعت والا برکت والا ہر ایک کو عطا فرمائے. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم دنیا داری کر رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کام پہ لگایا ہوا ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں رزق حلال ہم گھر لے کر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مصروفیت دے رکھی ہے, ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ ہم دو پیسے کما کر گھر لے آتے ہیں. یہ کوئی معمولی احسان ہے اللہ کا؟ مجھے بتائیے کوئی کم احسان ہے اللہ کا؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ دنیا داری ہے؟ یہ تو دین ہے. اگر جائز طریقے سے انسان کرے, گناہ کا کوئی کام نہ کرے, ناجائز طریقے اختیار نہ کرے, عین عبادت ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے چن لیا ان کو خالص اپنی اپنے ذکر کے ساتھ, اپنی بات کے ساتھ. ان انبیاء کرام کو آخرت کی یاد ہے. انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار, اور بے شک یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ ہمارے بہترین چنیدہ بندوں میں سے. وذکر اسماعیل والیسع, اور آپ یاد کیجئے حضرت اسماعیل کو, حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو. کل من الاخیار, سارے کے سارے بہترین لوگ ہیں. ھذا ذکر, یہ تو ان انبیاء کرام کا ذکر ہو چکا. یہ تو ذکر کس کا تھا؟ انبیاء کرام کا. اب آگے دوسرا موضوع شروع کیا جنت کا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, جو متقی لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے, ہر چیز میں حلال حرام کی فکر رکھنے والے, ان کے لیے بہترین اللہ کی بارگاہ میں ٹھکانا. دیکھو میں پھر بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ گناہ تو ہم میں سے ہوگا, جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا, بچتے بچتے گناہ انسان سے ہو گیا ہو گیا. نبی اس معصوم اللہ کی ذات سب سے بڑی, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, انبیاء کرام سے نہیں ہو سکتا, باقی جو دنیا میں لوگ ہیں کسی سے کم کسی سے زیادہ ہو سکتا. بہت سارے لوگ بچتے رہتے لیکن پھر بھی مبتلا ہو. یہ ایسی جیسے بدپرہیزی ہوتی ہے, بدپرہیزی کرے تو بیمار ہوتا ہے نا انسان. ہر چیز ایک حد میں اچھی ہوتی ہے نا, زیادہ کھانا کھا لیا تو بیمار پڑ جاؤ گے, بالکل نہیں کھانا کھایا تو بیمار پڑ جاؤ گے, زیادہ سو لیے تو طبیعت خراب ہو جائے گی, بالکل نہ سوئیں تو طبیعت خراب ہو جائے گی. تو ایک آدمی اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی بیمار پڑ جاتا ہے. ہو جاتا ہے نا بیمار, ہو فوراً دوا کرتا ہے, علاج کرتا ہے, معالجہ کرتا ہے, کوئی کچھ دوا لیتا ہے, کچھ ہوتا ہے. اسی طرح ایک انسان ہے وہ بچتا رہتا ہے گناہوں سے, لیکن ہو گیا, اگر ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لے, بس یہی تقویٰ ہے. جیسے ہی اللہ سے معافی مانگی دوبارہ تر و تازہ ہو گیا. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو فرمایا کہ جنات وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ, اور جو متقی لوگ ہیں, لَحُسْنَ مَآبٍ, ان کے لیے بہترین ٹھکانا. جنات عدن مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ, ان کے باغات ہوں گے جنت کے. ان کے پاس کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے جنت کے, عظیم الشان بہترین, اور ہمیشہ رہنے کے لیے باغات. جنات و عدن ہمیشہ رہنے کے لیے باغات. مفتحت لہم الابواب, اور وہ ایسی جنتیں ہوں گی, ایسے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے مستقل کھلے ہوئے ہوں گے. جن کے دروازے ان کے لیے مستقل کیا ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے. فیہا بفاکہت کثیرت و شراب, متقین فیہا, وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں, جیسے بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے نا, ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اپنی سلطنت میں بادشاہ بیٹھتے ہیں, اس طرح وہ بھی اپنے جنت میں بیٹھے ہوں گے, دروازے کھلے پڑے ہیں ان کے لیے ہوا وقت. متقین فیہا, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہت کثیرہ, وہ بلوائیں گے منگوائیں گے اپنے لیے بہت سارے انواع اقسام کے فواکہات, میوے جات, وہ شراب, بے شمار پینے کی چیزیں. وعندہم قاصرات الطرف اطراب, اور ان کے پاس حوریں ہوں گی جو نگاہیں جھکانے والی ہوں گی, اور ہم عمر کی ہوں گی. اس کے دو ترجمے کیے, مفسرین نے. تو آیا کہ وہ جو جتنی حوریں ہوں گی وہ ساری حوریں آپس میں ہم عمر ہوں گی, یا اس کی, یا بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ جو اہل جنت ہوگا وہ اس وہ عورتیں اس کی ہم عمر ہوں گی. دیکھو کامیاب نکاح وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی عمر کے حساب سے کرتا ہے, مزاجوں میں موافقت ہوتی ہے نا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ اپنی ہم عمر بچے میں خوش ہوتا ہے. آپ چھوٹے بچے کو اگر بڑوں کے درمیان رکھو وہ تو بیچارہ بالکل سو جائے گا بوریت کے مارے, اس کا کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا اس کو, اس لیے کہ اس کا ہم عمر کوئی بھی نہیں. اسی لیے بچوں کو خوش رکھنا ہو تو آپ دو چار بچوں میں بچوں کو چھوڑ دو, بچہ ہنستا کھیلتا رہے گا. یہ انسان کے اللہ نے فطرت بنائی, انسان اپنی ہم عمروں میں خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے بھی اصول یہ بنایا. یوں تو نکاح 80 سال کے آدمی کو اور 20 سال کی لڑکی کا نکاح اگر دیکھا جائے جائز ہونے کے اعتبار سے ہو تو جاتا ہے, لیکن جائز ہونا الگ چیز ہوتی ہے, انسان کے مزاج و مزاج کے موافقت ہونا الگ چیز ہوتی ہے. اسی لیے نکاح ہمیشہ ایک اپنی ہم عمر عورت اور عورت کا مرد سے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان مزاجوں کے اندر خوشگواری رہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ حور عطا فرمائیں گے وہ ان کی ہم عمر ہوں گی تاکہ ان کے مزاجوں میں موافقت ہو. ھذا ما توعدون لیوم الحساب, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ باتیں ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے یوم الحساب کے اعتبار سے, حساب کے دن کے اعتبار سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں یہ نعمتیں جو ہم نے تم کو کہی یہ تم کو مل کر رہیں گی. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا رزق ہے ما له من نفاد, اس کے لیے ختم ہونا نہیں. یہ جو ہمارا رزق ہے ما له من نفاد, یہ ختم ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ یوں تو واپس نہیں لیتے, ایک دیتے ہیں تو دوسری دیتے ہیں. لیکن چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں, کوئی سزائیں بھی آ جاتی ہیں, کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ چیز کو کھینچ لیتے ہیں, کبھی کم کر دیتے ہیں, کبھی زیادہ کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے. لیکن آخرت کی جو چیزیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا رزق ہے ختم ہونے والا نہیں. یہاں پر ایک مضمون ھذا, یہاں پر ایک مضمون پورا ہو چکا. اب دو مضمون ہو گئے, شروع میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان, دوسرے نمبر کے اوپر جنت کا بیان, اب تیسرے نمبر کے اوپر بیان فرما رہے ہیں دوزخ کا. فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ھذا, جب یہ بات سن چکے جنت کا بیان سن چکے, اب سنو دوزخ کا بیان کیا. وہ ان للطاغین لشر مآب, جو سرکش لوگ ہوں گے اللہ کے حکموں کے آگے سرکشی دکھاتے ہوں گے, لشر مآب, اور یہ جو بے شک طاغین کے لیے سرکشوں کے لیے لشر مآب برا ٹھکانہ ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ برا ٹھکانہ, یعنی جو دوزخ ہے وہ اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ المان والحفیظ, اللہ تعالیٰ کسی اہل ایمان کو ہر ایک کو اس سے بچائے. فرمایا کہ ان للطاغین لشر مآب, یہ جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونھا, وہ دوزخ ہے, یصلونھا, جس میں ان کو ڈالیں گے, فبئس المہاد, اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وہ دوزخ ہے, اس میں ان کو ڈالا جائے گا جو بہت برا ٹھکانا ہے. ھذا, فرمایا کہ یہ چیز, پل یذوقوہ حمیم و غساق, جب یہ بات ہے دوزخ میں پہنچ گئے, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب چکھو, حمیم و غساق, اس گرم پانی کو, غساق اور پیپ کو. جب دوزخ میں المان و لفیظ, المان و لفیظ, اللہ تعالیٰ کسی کو جب اللہ تعالیٰ دوزخ میں پہنچائیں گے اور جو اہل کفر دوزخ میں پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے فل یذوقوا حمیم و غساق, اس گرم پانی اور پیپ کو پیو. فبئس المہاد, بہت ہی بری ہے آرام کی جگہ, بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ. ھذا فل یذوقوا حمیم و غساق وآخر من شکلہ ازواج, اس کے علاوہ ضمنی طور پر بہت سارے اور عذاب تھوڑے 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 اللہ تعالیٰ دوزخ میں دیں گے. وآخر من شکلی, اسی کے ہم شکل اور دوسرے عذاب, ازواج, اسی جیسے, اسی کے جوڑے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور دیں گے. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم سال النار, ابھی یہ جب دوزخ میں پہلی جماعت میں داخل ہوگی یہ رؤسائے کفار ہوں گے, کافروں کے سردار ہوں گے,
رؤسائے کفار کافروں کے سردار وہ داخل ہوں گے.
ابھی یہ داخل ہو کر پیپ وغیرہ گرم پانی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوں گے, اب ان کے پیروکاروں کی جماعت آئے گی.
اب ان کے پیروکاروں کی کیا ہوگی, جو ان کے متبعین تھے اب وہ بھی جماعت کی صورت میں آئیں گے.
وہ آ کے کہیں گے کہ ان کو بھی یہیں آ کے مرنا تھا بھائی, یہاں پہلی مصیبت میں موجود کوئی نیا آدمی آتا اچھی خبر لے کر آتا تو آنے کی خوشی بھی ہوتی, اس مصیبت کے وقت میں یہ کہاں سے آ گئے ہمارے پاس. تو وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اپنے پیروکاروں کو جو آئے ہیں. وہ پیروکار کہیں گے کہ ہمیں کیا کہتے ہو کہ ہم یہاں کیوں آ گئے, ہم تو یہ بد دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ تباہ و برباد کرے, تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آئے.
اسی لیے کہتے ہیں اپنا بڑا انسان کو کسی سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے, کسی ایسے آدمی کے پیچھے چلنا چاہیے جو انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے. آج ہم لوگوں نے اپنے طرح طرح کے لیڈر بنائے ہوئے ہیں, ذرا لیڈروں کا حال تو دیکھو کیا ہے, حال تو دیکھو ذرا لیڈروں کا کیا. ان کے سامنے عقل پہ جب پتھر پڑ جائے نا تو پھر ایسی لیڈر منتخب ہوتے ہیں, ایسی لیڈر منتخب ہوتے ہیں. ان کے سامنے ان کے لیڈر دنیا کا ہر گناہ کر رہے ہیں, ہر معصیت کر رہے ہیں, پھر بھی وہ ان کے لیڈر ہیں. کتنے سارے لوگوں نے پیر ایسے بنائے ہوئے ہیں جن کی نجی زندگی دنیا کی معصیتوں سے بھری پڑی ہے, اور پیر صاحب ہیں. کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھروانے کے چکر میں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی, کوئی ان کے پیر کو ہاتھ لگانے کے چکر میں تو ہماری بخشش ہو جائے گی. ان چیزوں سے بخشش ہوتی ہے, جو دل چاہے کرتے پھرو. اور پیر صاحب جو دل چاہے معصیت ان کے سامنے معلوم ہے کہ شرابیں پی رہے ہیں, پیر صاحب دنیا کے ہر معصیت کا کام کر رہے ہیں, لیکن پیر صاحب جہالت. یا یہی تو مسئلہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ بچائے جب جہالت کا شکار ہوتا ہے, آخرت آنکھوں کے پردے پڑتے تو ایسے ہی لوگ آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رکشا کھینچا. اللہ فرمایا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قالو, وہ کہیں گے بل قالو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاذا فوج المقتحم, ایک نئی پیروکاروں کی جماعت آئے گی, مقتحم معکم, جو انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگی, انہی کے ساتھ دھسائی جائے گی. لا مرحبا بہم, وہ کہیں گے جو سردار ہیں آنے والوں کو کہ ہم تمہیں مرحبا نہیں کہتے, انہم سال النار, یہ بھی ہمارے ساتھ ہی گھسیں گے. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم, وہ آنے والے پیروکار کہیں گے تمہیں بربادی ہو, تم نامراد ہو, کہ تمہاری وجہ سے آج ہم بھی دوزخ میں آ گئے. انتم قدمتموه لنا, تم ہم سے پہلے دوزخ میں آ گئے. فبئس القرار, بہت ہی برا ہے, بری جگہ ہے دوزخ. قالوا ربنا من, قالوا, وہ کہیں گے اے ہمارے رب, من قدم لنا هذا, یہ جو ہم سے پہلے لوگ دوزخ میں, یہ پیروکار کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے سرداروں کے بارے میں, کہیں گے اے اللہ, من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار, کہ جو لوگ ہم سے پہلے جب دوزخ میں آئے, ہمارے سردار جو دوزخ میں ہم سے پہلے آئے, فزده عذابا ضعفا في النار, ان کو آپ دگنا عذاب دیجئے, ہم سے زیادہ عذاب دیجئے, اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیں بہکایا تھا. اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا کیا تھا, بہکایا تھا. وقالو, یہ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے ان کے چل رہے ہوں گے, پیروکار کہیں گے تم نے ہمیں مروا دیا, وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے چلو. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, بد دعائیں دینا, گالم گلوچ کرنا, ان کے آپس میں جھگڑے دوزخ میں چل رہے ہوں گے. اچانک وہ لوگ کہیں گے, اچھا بھائی وہ لوگ نظر نہیں آ رہے دنیا میں جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کافر لوگ کیا کہیں گے, ہمیں دنیا میں وہ لوگ, ہمیں دوزخ میں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے, یعنی مراد سے مسلمان. کہیں گے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یا آئے نہیں ہیں یہاں پہ, یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آئے وہ نظر نہیں آ رہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئے نہ ہو. تو اسی جھگڑے میں ان کو محسوس ہوگا, اچھا وہ کہاں گئے جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے, جن کا ہم دنیا میں ان کو بیوقوف کہتے تھے کہ دیکھو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. وقالوا, وہ کہیں گے مالنا, کیا ہو گیا ہم کو, لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, جن کو ہم بہت زیادہ شرارتی اور بہت زیادہ خراب لوگ شمار کرتے تھے, برے لوگ شمار کرتے تھے, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. اتخذناهم سخريا, جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے.
آج بھی اہل ایمان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مسجد میں آنے جانے کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ نیک خواتین جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے راستے پر ڈالا، وہ جب برقعے پہنتی ہیں تو ان کے برقعوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ دینداروں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ اتخذنا ہم سخریاً، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب ضاغت، آج دیکھو، آج جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ان کو بہت بڑا بیوقوف سمجھتا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کو کس چکر میں لگایا. آپ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھاتا ہوں، بہت افسوس کریں گے، دیکھو بیچارہ کس چکر میں لگ گیا. اور بچوں پہ ان کو رحم آتا ہے کہ بچے کس چکر میں لگ گئے، بیچارے معصوم بچے، ماں باپ نے کن چکروں میں ان کو ڈال دیا. تو ٹھیک ہے بھائی، دنیا کے اعتبار سے جتنا دل چاہے مذاق اڑا لو، لیکن طریقہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے نا. تو وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنت میں نہیں دوزخ میں نہیں دیکھ رہے جن کو ہم برا سمجھتے تھے اور ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہم زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری نظر چوک گئی ہے تو ادھر ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ حقیقت میں وہ اہل دوزخ جن، وہ نیک لوگ جنت دوزخ میں آتے کیوں؟ ان ذالک الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو ایک حق بات ہے، دو اہل دوزخ کا آپس میں لڑنا جھگڑنا. اہل دوزخ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے. دنیا میں ہم جن کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ جی اتنا بڑا بلینر انسان، اتنا بڑا ٹریلین کمانے والا آدمی، اتنا بڑا سائنسدان، یا اتنا بڑا جناب سیاستدان، یا اتنے بڑے ملک کا آدمی، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا ہو، لیکن اللہ کے ہاں ایک دمڑی کے برابر اس کی قیمت نہ. دنیا میں ہے سو ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں نام دے دیا. دنیا میں نام تو شیطان کا بھی بہت، ہر آدمی شیطان، سب سے زیادہ نام تو شیطان کا ہی جانتا ہے نا جی. تو نام دنیا میں ہونے سے تو کوئی حق پر ہونا یہ لازم نہیں آتا نا. دنیا میں بڑا ہونے سے تو کوئی سیدھا راستہ، فرعون تو بہت بڑا آدمی تھا دنیا کے اعتبار سے، قارون تو بہت بڑا آدمی تھا دنیا کے اعتبار سے، بڑے بڑے سلاطین گزرے، لیکن آج چلے گئے دنیا سے تو ایسے گئے، ایسے گئے کہ بعد میں کوئی ان کی آہٹ بھی نہیں سنتا کہ کہاں چلے گئے. لیکن وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کو آج دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آج جن کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، آپ دیکھ لو آج جب ان صحابہ اکرام کا نام ہماری اور آپ کی زبان پر آتا ہے، ہمارے الفاظ، ہمارے الفاظ اور ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. کس مشین نے ہمارے دل کی کیفیت بدلی؟ کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کسی کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے ان صحابہ کرام کا نام لے کر، ان انبیاء کرام کا نام لے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر. وہ ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کا کوئی تعبیر نہیں ہمارا آپ کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کی پابندی کی، ساری زندگی اللہ کی یاد میں لگے رہے، وہ دنیا کی نظروں میں اگر وہ کم ہیں یا دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ بحیثیت ہو گئے. اللہ کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے. اس کے برعکس جو اہل دوزخ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اہل دوزخ جو ہیں ان کا دوزخ میں لڑنا جھگڑنا، مصیبت میں مبتلا ہونا، اہل دوزخ کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، وہ اپنی جگہ پر برحق ہیں. اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل علی محمد.